الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، عید کے دن گزاریں، اور صحابہ کے طریقے کے مطابق یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صالح اعمال کو قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کا کی توفیق دے. اس سے پہلے جو بیان تھا، یہ کتاب التوحید ہے، اس کے ابواب میں سے جس باب کے کا بیان آج ہے وہ ہے باب من جہد شیئا من الاسماء والصفات. جس کسی نے اللہ کے کسی اسم، کسی نام اور کسی صفت کا انکار کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ انکار جائز ہے یا انکار غیر جائز؟ غیر جائز کی حد کیا ہے؟ کہ وہ ایک مستحب چیز کا انکار کیا یا واجب چیز کا انکار کیا، اس کے انکار کرنے سے اس پر گناہ کبیرہ کا الزام لگایا جائے گا، یا پھر اس پر کفر لازم آتا ہے؟ اس کا بیان ہے. باب من جہد شیئا من الاسماء والصفات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اسی طرح دوسری آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے ساتھ نبی کریم، کفار مکہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا جو سلوک تھا، دعوت و تبلیغ کے موقع پر ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کرتے تھے. اس میں ایک اختلاف یہ بھی ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، تو کہتے تھے یہ رحمان کیا چیز ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، آپ جس چیز کا حکم دیں، جس چیز کے سجدے کا حکم دیں ہم اس کی اطاعت کرنے لگے، ایسا نہیں ہوگا. انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا، اور وہ اور ہی زیادہ نفرت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز، یہ ایک عام مسئلہ ہے کہ جس چیز کا نام زیادہ سے زیادہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز لوگوں میں زیادہ سے زیادہ مشہور ہے. اگر ایک چیز، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، اگر یہ چیز یہاں مکے میں پائی جاتی ہے، وہ چیز مدینے میں نہیں پائی جاتی، تو اس کا نام مدینے میں مشہور نہیں ہوگا. اگر یہ چیز حجاز میں پائی جاتی ہے، دوسرے ملک میں نہیں پائی جاتی، انڈیا میں نہیں پائی جاتی، پاکستان میں نہیں پائی جاتی، اس کا مطلب ہے وہ چیز اتنی اہم نہیں ہے. لیکن جو چیز اہم ہوگی، پانی کا نام دنیا کا جانور سے جانور تک آدمی جانتا ہوگا، کیونکہ وہ بہت ہی اہم چیز ہے. تو ایک عربی قاعدہ ہے، کہتے ہیں کہ جس چیز کے زیادہ نام ہوں گے اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں اگر یہ چیز دوسرے مخلوق کے بارے میں مانی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ چیز ماننا بہرحال عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین عقل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بہت ہوں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا وجود ہر جگہ ہوتا ہے، اس کے نام بھی ہر جگہ بہت کچھ ہوتے ہیں، ایک ہی ملک میں اس کے کئی نام ہوتے ہیں، ایک ہی علاقے میں ہزاروں استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، کئی ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں. عقل کے سے کو چیلنج کر کے کہا جائے کہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے نام بہت کچھ ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے نام، بہت اچھے نام ہیں، صاف یعنی تعداد میں اچھے نام ہیں. اسماء یہ جمع تکثیر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت کچھ نام اللہ تعالیٰ کے، اور سب نام اللہ تعالیٰ کے اچھے ہیں، کوئی نام ایسا نہیں جس سے برائی کا شائبہ نکلتا ہو. یہ نام ترجمہ ہوا اللہ اس آیت کریمہ کے معنی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماء، اللہ نے 99 نام ایسے ہیں من احساها دخل الجنہ, کہ ان کو جو شخص احسا ان کا کرے گا جنت میں داخل ہوگا. ان للہ صفات و تسعین اسماً, اس حدیث کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں 99 ایسے ناموں کا ذکر کیا جن کی ایک خاص صفت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 99 ہی نام ہے, نہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے ان للہ صفات و تسعین اسماً میں اسم اللہ واحدہ, تاکیدن عدد کو محصور کرنے کے لیے تاکیدن کہا گیا کہ 100 میں ایک کم 99 نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جو شخص ان کا احسا کرے گا, ان کا حفظ کرے گا, ان پر ایمان لائے گا, دخل الجنہ. اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے حدیث شریف کا, یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. دوسری جگہوں میں یہ حدیث آئی ہے جس میں ناموں کا احسا بھی آیا ہے, ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں 99 ناموں کا ذکر بھی ہے. لیکن علماء حدیث ہر مسئلے میں اس فن کے استثلف اور متخصص ہی کا حکم مانا جائے گا. علماء حدیث نے کہا ہے کہ یہ 99 نام جو اس حدیث کے ساتھ لگائے گئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے نہیں, بلکہ کسی نے گن کر کے آیا احادیث اور آیات سے نکال کر کے اس کے ساتھ لگا دیا انہوں نے, راویوں میں سے کسی نے. یہ تو متفق علیہ بات ہے. حدیث کا مطلب اس وجہ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں بلکہ اور ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اور 99 سے بڑھ کے 100, 200, 400. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حدیث میں فرمایا ہے, اللہم انی اسألک بکل اسم ہو الگ, اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے تمام ناموں کا حوالہ دے کر کے تجھ سے, یا ان کا وسیلہ دے کر کے تجھ سے یہ چیز مانگتے ہیں, اللہم انی اسألک بکل اسم ہو الگ, سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک. آپ اے اللہ تعالیٰ, آپ نے اگر نام اپنا رکھا ہے اور اس کو کتاب میں اتارا ہے, یا ایسے نام رکھ کر کے اپنے لیے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے, ان سب ناموں کا حوالہ دے کر کے, اس کا وسیلہ دے کر کے تجھ سے مانگتا ہوں, اللہم انی اسألک بکل اسم ہو الگ, سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک. اللہ کے مخلوق میں سے ملائکہ ہیں, جن ہیں, انس ہیں, ان میں سے کسی کو سکھایا ہو جو ہم کو نہ معلوم ہو, اور اس کا اثر تبھی ہی فی علم الغیب. ایسے نام بھی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے لیے رکھے ہیں جن کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے, کسی کو اس کی خبر نہیں دی. اس کا اثر تبھی فی علم الغیب, پردہ غیب میں اس کو رکھ کر کے کسی کو اس کی خبر نہیں دی ہے, ان تمام اسماء کا وسیلہ دے کر کے تجھ سے اللہ تعالیٰ میں مانگتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو نام کلام پاک میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں, کسی نے کہا 130 ہیں, کسی نے کہا 140 ہیں, احادیث سے ملا کر کے بعض نے کہا کہ 200 سے زیادہ ہمیں نام ملے, تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اور اس حدیث سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نام رکھے ہیں. لیکن 99 ناموں کی یہ خصوصیت ہے, 99 نام کی یہ خصوصیت ہوئی کہ جو شخص اس کو یاد کرے گا, اس کو اس پر ایمان لائے گا, وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دوسرے نام 102 ہوں, 4 ہوں, 10 ہوں, اگر 99 کی یہ خصوصیت ہے تو اور زیادہ کی اور ہی فضیلت ہوگی. یہ معنی سمجھنا چاہیے, اس حدیث کو اس معنی میں نہیں لینا چاہیے کہ 99 کے علاوہ اور زیادہ نام اللہ کے نہیں ہیں. اگر یہ معنی ہم لے رہے ہیں تو اس حدیث سے ٹکراؤ ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب, اے اللہ تعالیٰ تم نے اپنے پاس علم غیب میں اس نام کو محفوظ رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام سے زیادہ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب ناموں پر یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. کلام پاک اور صحیح احادیث میں اگر یہ نام آیا ہے تو اس کا انکار کرنا, کلام پاک میں جو نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کا انکار صحیح کفر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہیں, اگر کوئی کہے نہیں اللہ کا نام رحمان نہیں ہے تو یقیناً وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے, قرآن کا منکر کافر ہوا. لیکن اگر متواتر کسی طرح متواتر احادیث میں کوئی نام آیا ہے اس کا انکار کیا تو علماء نے کہا ہے کہ یہ کفر ہے. البتہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس کو احاد کہا جاتا ہے شبہ کی بنا پر, اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے, ایسی حدیث میں اگر کوئی نام آیا ہے تو اس کا انکار یا اس کا انکار کفر نہیں ہوگا, اس کا منکر کافر نہیں کرتا نہ جائے گا. لیکن کلام پاک میں جو نام آئے ہیں اگر کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے یا ان کے معانی کا انکار کرتا ہے تو کفر لازم ہے. البتہ شبہات کی بنا پر اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے تو کفر کا فتوا علماء نے دیا, لیکن گمراہی ضلالت کا فتوا علماء نے عام طور پر دیا. مثلا شروع ہی زمانے سے صحابہ کرام کے بعد کچھ اللہ کے فضل سے جب اسلام کا بول بالا اور دوسرے ملک میں ہوا جہاں کی مجوس کفار اور اسی طرح عیسائی وغیرہ بستے تھے, رومی وغیرہ, ان سب کے پاس کچھ پرانے زمانے کے علوم کے تحت, کیونکہ سب کے یہاں اس میں کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے بارے میں بہتریک کے پاس تھی اور رہے گی. تو اس زمانے میں جو محرف پہ رہے تھے اس میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے, اسماء و صفات کا ذکر ہے. تو یہ چیز رہی ہے, انہوں نے گمراہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو بدل کر کے کتابیں بھی لکھ ڈالی اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے, عما ہوا بن عند اللہ, اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کے پوپ اور پادری اور ان کے رحبان کہتے تھے اللہ کی طرف سے, اسی کو لوگ جن سمجھ رہے تھے. ان سے متاثر ہو کر کے جو لوگ مسلمان ہوئے یا مسلمان ہوئے تو ان افکار سے متاثر تھے, ان افکار کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا. اس میں سب سے گمراہ فکر جو آئی مسلمانوں کے درمیان وہ اللہ کی ذات سے بحث, جس کو علم کلام کہا گیا, علماء لوگ جانتے ہیں, طلبہ لوگ جانتے ہیں, اس کو علم کلام کہتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت کچھ کلام ہوا, بہت کچھ باتیں آئیں لوگوں کی اختلافات کی, فلسفہ کو داخل کیا اور کہنے لگے کہ نہیں رحمان کے معنی, اگر اللہ کے لیے ہم رحمان کی صفت مانتے ہیں تو رحم کے معنی ہے دل کی نرمی, اور جب دل کی نرمی رحم کے معنی ہوئے تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دل ہے, اللہ کے لیے دل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مخلوق ہو گیا یا مخلوق سے مشابہ ہو گیا, اور ہم اللہ کو مخلوق سے مشابہ نہیں کر سکے, یہ شبہات ان کے تھے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے تو کچھ صفات کا اقرار کیا, جیسے حیات ہے, اللہ تعالیٰ حی ہے, اسی طرح سمیع ہے بصیر, کیونکہ اس کے بغیر تو ایک عدم کی حیثیت ہو جائے گی. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ صرف سات صفات ہم ثابت کرتے ہیں, لیکن یہ پوچھا جائے ان سے کہ آپ اللہ کے لیے حیات ثابت کرتے ہیں کس معنی میں, کیوں ثابت کرتے ہیں, اور دوسرے صفات رحمت غضب یا اسی طرح انتقام, اور دوسرے صفات جس سے اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں آپ مخلوق سے تشبیہ ہوگی, اس کو کیوں نہیں ثابت کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم دوسرے صفات نہیں ثابت کرتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کو مخلوق سے تشبیہ دیا جا سکتا ہے یا مخلوق سے شباہت اس سے تپکتی ہے, اس وجہ سے اس کا انکار کیا گیا. تو پھر کہا جائے گا کہ حیات جو اللہ کے لیے آپ مانتے ہیں, اور دنیا کا ہر ملحد سے ملحد جو بھی جتنا جس قدر بھی صفات کا انکار کرے ماننے کے لیے تیار ہے, وہ بھی تو مخلوق اور خالق کے مشترک ہے, حیوان بھی ہے ہی ہے, انسان بھی ہے ہی ہے, جن بھی ہے ہی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق سے مطابق اس حیات کی صفت میں بھی ہوا. اس وجہ سے علماء نے ان سے کہا ہے کہ بھائی جس دلیل سے آپ حیات ثابت کر رہے ہیں, اللہ کے لیے سننا اور دیکھنا ثابت کر رہے ہیں, اسی دلیل سے تمام صفات جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ثابت کیا, اس کو ثابت کیجیے. اتنی بات تو عقل میں آنے والی ہے, کیونکہ اگر شباہت سے ڈرتے ہیں کہ مخلوق سے اللہ کی تشبیہ ہو جائے گی یا اللہ کی تشبیہ مخلوق سے ہو جائے گی, تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے لیے غضب ثابت نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ایک کمزوری کی چیز ہے, یہ مخلوق کی صفت ہے, خالق کی صفت نہیں ہو سکتی. تو ہم کہیں گے حیات بھی تو اللہ کی صفت ہے اور مخلوق کی صفت ہے, دونوں میں اشتراک ہو گیا. تو وہی دلیل جو آپ انکار کی لیتے ہیں دوسرے رحمت کی, اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان ثابت کرنے کے لیے, وہی دلیل لیجئے آپ حیات ثابت کرنے کے لیے, اور وہی دلیل جو اللہ تعالیٰ کے لیے انکار رحمت کی صفت کا انکار کر لیتے ہیں, وہی دلیل کوئی حیات کے انکار کر بھی لے سکتا ہے. تو پھر آپ کیوں دو پیمانے سے ناپتے ہیں, دلیل ایک ہی ہے, حکم ایک ہی نکلنا چاہیے, نتیجہ ایک ہی اخذ ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح گمراہیاں آئیں, بعض لوگوں نے کہا نہیں کسی صفت کا بس اللہ اللہ ہے. بھائی پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ رحیم کا ذکر کیا, قوی عزیز سب صفات کا ذکر کیا قرآن میں. تو کہتے ہیں یہ ایک ایسی بات کہی انہوں نے جو سمجھ میں آنے والی, بچہ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے, اس کو بچے کی عقل بھی نہیں قبول کرے گی. وہ کہتے ہیں اسم بلا مسمہ, یعنی وہ ایک نام رکھا گیا اس کا کوئی مسمى نہیں یا خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں. یہ تو چیز عقلی طور پر بھی نہیں مانی جاتی. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی گمراہیاں پھیلی. اس میں سب سے مشہور فرقہ جو رہا ہے اشاعرہ کا, امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ, اس کو یہ چیز جاننا چاہیے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب فرقے پرانے زمانے میں رہے ہیں, آج کل کتاب پڑھے جاتے ہیں. نہیں, اس زمانے میں ہیں. کہتے ہیں سعادت عبادت پہلے کسی زمانے میں رہے ہیں, اب ان کا وجود نہیں ہے, اب ان کو پڑھنے سے کیا ضرورت. نہیں, تمام فرقے جو پرانے زمانے میں رہے ہیں اللہ کی قدرت سے ان کا امتداد ہر زمانے میں رہا ہے, اور اس میں اور کچھ پک نکالتے گئے اور زیادہ گمراہیاں بڑھتی گئیں, کیونکہ نبوت سے, دور نبوت سے زمانہ جتنا ہی دور ہوتا گیا گمراہیاں بڑھتی گئیں. تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے مطلق انکار کر دیا, کچھ نے کچھ بعض صفات کا انکار قرار کیا, جس میں اشاعرہ ہے سب سے مشہور مذہب ہے اور کتابوں میں ان کا زیادہ ذکر آتا ہے. بڑے بڑے علماء اس میں کوئی شک نہیں کہ کس غلطی میں مبتلا رہے ہیں, اس کو غلطی کہی جائے گی, اور کسی کے کہہ لینے کی وجہ سے غلطی کو صحت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں صرف سات صفت ہیں اور باقی صفات کا اللہ کے تعویل کیا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا, یرحم اللہ ہو, تو کہتے ہیں نہیں, وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا, ان پر انعام کرے گا. انعام کرنا ہو سکتا ہے, وہ بھی مخلوق کی صفت بنا کر کے آپ اس کو انکار کر سکتے ہیں. تو تعویل کسی لفظ کی نہیں ہونی چاہیے, جس طرح علماء نے اسی وجہ سے اس کی تقریر یا اس کی تصدیق ان لفظوں میں کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو اسماء اور صفات ثابت کیے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جو اسماء اور صفات آئے ہیں, ہم اس کو اسی طرح گزار کر کے اسی طرح اس پر ایمان لائیں گے. البتہ کیسے وہ ہے اور کس مقدار میں ہے, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب میں رکھا ہے, ہمارا یہ سیوا ہونا چاہیے جن کی صفت الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے رحمت کا طریقہ کس طرح کا ہے, یا ہمارے کیا نام ہے, ہمارے رحمت کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے, جیسے آدمی کے دل میں رحمت ہوتی ہے, جس کے دل ہی نہیں وہ رحمت کیا کرے گا, یا کسی پر مہربانی کیا کرے گا. ان سب لوازمات سے دور ہو کر کے اسلام اور فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے, اس کی نہ ہم کوئی تعویل کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے, نہ اس کو معطل کریں, نہ کسی مخلوق سے اس کو تشبیہ دیں, اور نہ اس کی کوئی خاص کیفیت بیان کریں. اسی طرح جو صفت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی, الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آپ دیکھیے سبحان اللہ, خاص طور پہ اشعری مذہب جو بہت ہی مشہور مذہب ہے, اس میں بڑے بڑے علماء نے اس کی تعویل کی ہے, الرحمن علی العرش استوى, رحمان نے عرش پر قبضہ کیا. استوى کو آپ نے تو مان لیا کہ یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے, تو استوى کیوں مناسب ہوگا, کیونکہ استیلا بھی تو یہ صفت مخلوق کی ہو سکتی ہے. استیلا کا مطلب ہے کہ دو آدمیوں میں نوک جھوک جھڑپ ہوئی, اس میں ایک غالب ہو گیا. کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی وہاں مخالف تھا, یا اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیر کر کے اور زبر ہو گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کیا نام ہے غالب ہو گیا؟ نہیں, یہ عقل سے بھی دور نظر آتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے عقیدے کے ایسے عقل میں پڑے ہیں کہ اگر ہم انشاءاللہ یعنی 10 سال کے ہوتے تب بھی ہمیں یہ چیز انشاءاللہ منکر معلوم ہوتی, اور ہوئی. عقائد نفسی ہم پڑھتے تھے, ہمارا بہت چھوٹی عمر تھی, استاد پڑھاتے تھے عقائد نفسی, اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے عقیدے کے نام سے عقائد نفسی پڑھا جاتا, اس میں سب کچھ تعویل کی گئی ہے, ہر چیز کی تعویل. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے استاد باقاعدہ ایک ایک مسئلے پر تقریر کرتے تھے اور باقاعدہ نوٹ لگواتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مسئلہ غلط ہے, صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اس کو اسی طرح گزارا جائے. اس میں کچھ لوگ جو اچھے عقیدے کے لوگ ہیں اس کو تفویض کا نام دیتے تھے کہ تفویض یعنی اللہ کے پاس یہ جناب میں اس کو سونپ دیا جائے کہ اس کا مطلب ہم نہیں سمجھتے ہیں. نہیں, تفویض بھی یعنی سونپ دینا کہ استوا کا مطلب ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کیا ہے, اللہ ہی جانتا ہے, اللہ عالم مرادی. یہ بھی اہل سنت کا یا صحابہ کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے, بلکہ امام مالک سے جب پوچھا گیا الرحمن والا استوا, اللہ تعالیٰ عرض پر مستوی ہوئے, تو اس کا کیف استوا, کسی نے پوچھا کہ کیف استوا, تو امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعہ. استوا کا معنی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کلام پاک اتارا ہے. استوا کا عربی کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی واضح ہے. اور پھر اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا نہیں, ہمیں مجہول ہے. والسوال عنہ والایمان علیہ واجب, اس پر ایمان لانا واجب ہے. والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ اخرجوا عنہ. حضرت امام مالک نے اس کو کہا کہ یہ سخت مبتدع ہماری مجلس سے اس کو دور پرے کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الرحمن علی عرش استوا, استوا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ عام فہم آدمیوں کے لیے کریں تو عرش پر بیٹھے. کیسے بیٹھے اور کس حیات میں ہے اس کو نہیں ڈھونڈنا, بس یہ کہ عرش پر مستوی. جس وجہ سے لفظ استوا کا استعمال سب سے زیادہ مبارک رہے گا ہر صبح سے دور, اس کو بیٹھنے سے یا اس پر متمکن ہوا اللہ تعالیٰ یا اس پر اللہ تعالیٰ قابض ہوا, یہ سب سے دور ہو کر کے یہ کہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. صفات کو اسی طرح ہم اس کی تعبیر کریں. اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں رحمان ہے, رب ہے, رحیم ہے, اس کو ہم ترجمہ کر لیں ایک تقریبی فہم کے لیے. لیکن بعض ترجمہ حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہوتے ہیں. جیسے اللہ کا ترجمہ خدا کر لیا گیا, خدا کا ترجمہ یہ ایک فارسی زبان میں خود آ, اصل وہ خود بمانے بنفسی ہی, آ مانے آئے, یعنی خود سے آئے. نہ کوئی لم یلد ولم یولد کا ترجمہ ہے, نہ کوئی ان کے نہ کسی جننے یعنی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے, خود آیا اللہ تعالیٰ. یہ ترجمہ بہرحال اچھا نہیں لگتا ہے, بس اللہ کا نام اللہ ہے, خدا نہیں ہے. حقیقت میں مسلمانوں میں یہ حس بھی پیدا کرنی چاہیے کہ جو شرعی اصطلاحات ہیں اس کو اسی لفظ میں استعمال کریں. آپ زکات کو زکات کہتے ہیں, سوم کو روزہ کہتے ہیں. کیوں روزہ کہتے ہیں؟ کیونکہ روزہ جو ہے وہ فاسٹنگ یا جو کچھ, یا روزہ فارسی زبان میں ایک خاص حیات میں پرانے زمانے میں رہا ہے تو اس کو اسی طرح آپ نے لے لیا. آپ زکات کو کیوں نہیں اس کسی معنی میں لیتے ہیں, یا حج کو کسی زیارت کے معنی میں کیوں نہیں لیتے؟ اسی طرح ہم چاہیں گے کہ ارکان خمسہ کو صلات کو صلات ہی کہا جائے, نماز نہ کہا جائے, ورنہ وہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو. جو نماز آپ کے سامنے جو سجدہ کرتے تھے پرانے زمانے میں فارس کے لوگ, اس کو نماز کہا جاتا تھا, اور سورا تو نماز عشق بھی ادا کرتے ہیں, نماز عشق ادا ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ صلات کا, مقدس صلات کا ترجمہ نہیں ہو پا رہا ہے. اسی طرح اللہ کے اسماء اور صفات کو اسی لفظ میں استعمال کریں, الرحمن یا رحیم. اب اس کو رب کا ترجمہ پروردگار آپ کر لیں یا اور کچھ کریں تو وہ معنی نہیں ادا ہوگا, لیکن رب کا معنی سمجھنے کے لیے بہرحال ہر زبان میں اس کا ایک تقریبی ترجمہ کیا ہے. اس وجہ سے اس کے معنی کا ترجمہ ہوتا ہے, پورے طور پر اس کا ترجمہ نہیں ہو پاتا ہے. لیکن آپ رب کے معنی پروردگار کسی تعویل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کی جو شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دینے والا ہے, ہر ایک کو پالنے والا ہے, ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہے, جتنا واضح معنی اس کا ہو سکتا ہے اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ اس میں تعویل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لقد غضب اللہ اليوم غضبا لم يغضب مثله قط, اللہ تعالیٰ کے دن قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفارت کا مسئلہ آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ نبی کہیں گے, حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن اس طرح غصہ ہوئے ہیں کہ اس طرح کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے. اللہ کے لیے غصہ ثابت کیا. اب کہتے ہیں خاص طور پہ عائشہ ہی کو لیا جائے گا, انہوں نے تعویل کا زیادہ دروازہ کھولا, جنہوں نے انکار کر دیا تو وہ تو سرے سے وہ بھی اس میں انکار جائز نہیں سمجھتے ہیں, لیکن بعض کا انکار اس معنی میں ہوا کہ اس کی تعویل کرنے ہے. کہتے ہیں کہ غضبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا یا اس کو عقاب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اتنا لمبا معنی کیوں کیا؟ غصہ کا معنی غصہ, اور وہ کہتے ہیں غصہ ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو غصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا خون جب گرم ہوتا ہے, کھولنے لگتا ہے تب غصہ ہوتا ہے, اور وہ خون چاہیے, رگ اس کے لیے رگ چاہیے, جسم چاہیے, دل چاہیے, یہ سب لوازمات جو ہیں اس کو صحابہ نے کبھی نہیں قبول کیا. اللہ کے غضب کا اسی طرح انہوں نے اقرار کیا جس طرح صحابہ نے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ, اے پیارے رسول اللہ تعالیٰ کیسے غضبناک ہوں گے؟ نہیں, غضب کا ایک معنی عربی میں ہے جیسے آدمی اللہ المثل الاعلیٰ, آدمی غصہ کرتا ہے تو اس کے غصے کی کیفیت ہوتی ہے, غصے کی حالت ہوتی ہے. اب غصے کا نتیجہ اس کو مارے, اس کو پیٹے, اس کو کچھ کرے, یہ دوسری الگ چیز ہو گئی. تو کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ یعنی گویا صفات سے مجرد کر کے اللہ تعالیٰ ایک جامد چیز, لیکن ارادہ رکھتا ہے ان کے ساتھ انتقام کا, ان کو سزا دینے کا, یہ مانا ہوا غصہ کا نہیں. غصے کو غصہ ثابت کرنا اللہ کے لیے لئی سے کم اس لیے صحیح وہ سمیع العلیم, یہ سب سے بڑا قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ثابت کرنے کا, اور جو چیز اللہ کے لیے لائق نہیں ہے اس سے نفی کرنے کا. لئی سے کم اس لیے صحیح, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے, کوئی شے اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حیات بھی نہیں ہے, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. انسان حی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ حی نہیں ہے, انسان بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کلام نہیں ہے, نہیں. آگے چل کر کے آیت میں یہ بھی کہا گیا وہ ہو سمیع البصیر, اللہ سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں, یعنی اللہ کے لیے صفت ثابت ہے. لیکن وہ سما اور وہ بصر جس طرح اللہ کے جاہو جلال کے مناسب ہے اس طرح اس کے لیے سما اور بصر ثابت ہے. آدمی سنتا ہے, کان ہے اس کے لیے, کان میں جو کچھ اجزاء ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, یہ سب ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں. اور اگر آپ نے ثابت کر دیا, پہلے آپ نے اللہ کے ساتھ مخلوق کی, اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیا, پہلے آپ مشبہ ہوئے اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیا, پھر جب تشبیہ کی برائی آپ کے سامنے آئی تو پھر اس کا انکار کرنے لگے. نہیں, سب سے سلیم طریقہ, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سلف اور سلفی, اسی معنی میں کہا جاتا ہے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہی سلف ہیں. جو طریقہ قرآن کے سمجھنے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سمجھنے کا صحابہ کرام نے اختیار کیا, وہی طریقہ دین ہے. اس کے علاوہ بدعت ہو جائے گا, کیونکہ جو چیز دین میں ایجاد کی جائے, جو فہم ایجاد کیا جائے نہ صحابہ کرام کے فہم سے ورے, وہ یقیناً دین میں ایک نئی چیز ہوئی. صحابہ میں سے آپ ڈھونڈ لیں, کسی نے کیا پوچھا کبھی پیارے رسول سے کہ غضب اللہ کے غضب کا معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے انتقام کا معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معنی کیا ہے, اللہ کے سما کس طرح, اللہ تعالیٰ کا سما اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا بصر ہے. یضع الجبار قدمہ یوم القیامۃ فی النار, اللہ رب العزت جبار اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالیں گے. سرے سے انکار کر دیا قدم کا, کہتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے, قدم نہیں ہے. یا تو کچھ اس میں تفویض کرنے لگے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں, ہم نہیں قدم کا ترجمہ قدم نہیں کر سکتے ہیں. بھائی قرآن نازل ہوا ہے, حدیث آئی ہے عربین مبین میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ قرآن سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے, اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے, ان کی ملامت کی. افلا یتدبرون القرآن, کیوں نہیں وہ قرآن کی میں تدبر کرتے ہیں. ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں میں قفل اور تالے لگے ہوئے ہیں کہ وہ تدبر نہیں کر سکتے. تو قرآن کو سمجھنے کا حکم دیا گیا, قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے سمجھنے کے لیے, اور اس زبان میں نہیں نازل ہوا ہے کہ اس کو سمجھانا جائے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس کے معنی ہم نہیں سمجھتے یہ بھی جرم ہو جاتا ہے, نہیں. امام مالک نے وہ قاعدہ بیان فرما دیا, کہتے ہیں الاستواء معلوم, جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا معنی معلوم ہے, اس کی کیفیت کیا ہے اس میں داخل ہو, یہ گمراہی ہو جائے گی. سوال عنہ بدعت, یہ بدعت ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ کہنا کہ الرحمن عرش استوا کا مطلب جس طرح اللہ نے قبضہ کیا یقیناً یہ گمراہی ہے. اب آپ کہیں گے بہت بڑے بڑے علماء, یہ اشکال آتی ہے بات میں, یہ اشکال ذہن میں آتا ہے, یہ الجھن ہوگی کہ بھائی بہت بڑے بڑے علماء نے بھی یہ تعویل کی ہے. تو میں اپنے مطالعے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو آپ غلط نہیں پائیں گے, اس میں بہت کچھ ایسے علماء رہے ہیں جنہوں نے اصل حقیقت جو ہے کہ انہوں نے تعویل کو قبول نہیں کیا, لیکن ان کی بعض تحریرات میں کہیں کہیں ایسی غلطیاں آ گئی ہیں. اس قسم کے کچھ لوگ تو حقیقت میں محدث بھی رہے ہیں, حدیث پر ان کا تخصص رہا ہے اور رات دن اس پر بحث کرتے رہے ہیں, لیکن عقیدے کے مسئلے میں وہ دوسروں کی تقلید میں جو بات دوسروں نے کہہ دی وہی کہہ کے چلے گئے, اس پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. لیکن وہیں آتا ہے انہی کے آخری زمانے میں, جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں, مصطفی الباری ایک ایسی کتاب ہے جو صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح جامع الصحیح کا, کہ ایسی شرح ہے کہ ایسی شرح کہیں نہیں لکھی گئی اور کسی وقت بھی نہیں لکھی گئی, اور اب کوئی شاید ہی ایسا پیدا ہو جو لکھ سکے. امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ بخاری شریف کی شرح لکھ ڈالیں, انہوں نے کہا لا ہجرت بعد الفتح, یعنی جس طرح فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہے, مکے سے دوسری جگہ کوئی ہجرت نہیں کر سکتا ہے یا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس طرح کہتے ہیں ملا ہجرت بعد الفتح یعنی فتح الباری کے بعد اس کے شرح کی ضرورت نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے امام ابن حجر نے بہت جگہوں پر اسی طرح جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں جس طرح قبول کی جاتی تھی استفاد, اسی طرح انہوں نے اس کی تقریر کی, اس کو ثابت کیا, لیکن بعض جگہوں پر وہ پھسل گئے, انہوں نے اس کی تعویل کی. لیکن یہ نہیں کہا جائے کہ ان کا منحج تعویل تھا. اور دوسرے بہت بڑے بڑے علماء ہیں, تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ رحمت اللہ علیہ نے حق کو پکڑنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ فلاں نے غلطی کی تو ہمیں بھی غلطی کا حق ہے, نہیں, غلطی غلطی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سمجھ کی اتباع ہی ہم پر واجب ہے. اسی طریقے پر سمجھنا ہے جس طرح صحابہ نے اس کو سمجھنا ہے. اس کو چھوڑ اگر کوئی سب دوسری انداز سے سمجھنا چاہتا ہے تو گمراہی میں داخل ہوگا. آخر خاتم النبیین کا ترجمہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا, اور دوسرے بہت مدت تک یہ زمانے خاتم النبیین کا مطلب ہے لا نبی بعدی, لیکن بعد میں جو غلط سمجھے انہوں نے کہا کہ لا نبی بعدی میرا نام لا ہے, اور پیارے رسول نے کہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں جس کا نام لا ہوگا, میرے بعد نبی لا ہے, لا نبی بعدی, یہ تعویل کی جانے لگی. صحابہ نے تو سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, انہوں نے کہا نہیں, اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی ہوں گے جن کا نام لا ہوگا. لا مبتدا نبی آبادی عربی کی تعبیر بھی نہیں اس کو قبول کرے, لیکن اسی طرح زبردستی انہوں نے اس کا معنی نکالا. تو کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی سمجھ صحابہ اکرام کی سمجھ سے دور ہو کر کے اگر ہم سمجھیں گے تو غلط ہوگی, چاہے اللہ کی کلام پاک کی تفسیر ہو یا حدیث کی شرح ہو, اللہ تعالیٰ کے اسماء سے متعلق ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہو, اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق ہو, اسی انداز میں سمجھنا ہے جس پر صحابہ کرام نے سمجھا. صحابہ کرام نے رحمان کو اسی معنی میں سمجھا, الجبار کو اسی معنی میں سمجھا, القوی العزیز المنتقم یغضب ربنا استوى, سب معنی اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے صحابہ نے وہی سمجھا, کسی کو اس سال کسی کے ذہن میں نہیں آیا اور نہ کسی نے پوچھا, اسی انداز سے میں سمجھنا ہے. اب اس کی جو تفسیر اور تفصیل لینا چاہتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے, جب صحابہ نے اس کو نہیں چھیڑا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بیان کیا, اللہ رب العزت نے نہیں بیان کیا, تو اس کو چھیڑنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اس وجہ سے ایک عام قاعدہ کہا گیا ہے امیر روح کما جات, صفات کو اسی طرح گزار دو جیسے آئی ہے, یہ نہیں کہ اس کو تفویض کر دو. تفویض بھی کہتے ہیں یہ سلف کا طریقہ نہیں, کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو سونپ دو, کہتے اللہ عالم بمرادی, یہ غلط ہے, یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں رہا ہے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر یقین لانے سے حقیقت میں آدمی کا ایمان اور ہی زیادہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق تزکیہ نفس کے سلسلے میں اسماء اور صفات پر ایمان لانا اور اس میں تدبر کرنا, یہ اس نفس کے تزکیے کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. سب سے اہم چیز اس نفس کو روکنے کے لیے, اس نفس کو اللہ کی عبودیت کے سامنے مروڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے اسماء اور صفات, جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی کتاب بدائل فوائد میں, آپ پڑھیں, بہت ہی ترجمہ شاید ہو گیا ہے انڈیا پاکستان میں, بہت اہم کتاب ہے بدائل فوائد, انہوں نے چیلا چیلا فوائد پر بحث کی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسماء اور صفات پر ایمان لانے سے آدمی کا ایمان دن بدن تازہ ہوتا ہے, اور جس قدر اس میں تدبر کرے گا اللہ سے اس کا قرب زیادہ ہوگا. اب اگر آپ ایمان رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ الرحمن ہے رحیم ہے, دونوں مبالغے کرتے گا, بہت ہی بڑا رحم کرنے والا ہے, تو اس میں آدمی اس قدر بھی گنہگار ہو جائے اس کے سامنے وہی آیت آئے گی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ غفور ہے, تو آدمی کی امید اللہ کی رحمت کی زیادہ سے زیادہ ہوگی. آپ جانتے ہیں نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند حسن ظن عبدی بی, جس طرح جس قدر بندہ میرے ساتھ اچھا حسن اچھا خیال رکھے گا, اچھا گمان رکھے گا, اچھی امید رکھے گا, میں اس کا گمان اس کی امید کو اسی طرح پورا کروں گا. انا عند حسن ظن عبدی بی, اب ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رحمان رحیم ہے, غلطی ہو گئی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ غفار ہے، تمام رحمت کے ساتھ بخشنے والا ہے، کس قدر امید بڑھ جائے گی اس کی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر یہی صفات جس میں رجائیت سے لی جائے تو آدمی کبھی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اصل راستے سے پھر سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کی کا بھی تصور، اس صفت کا بھی معنی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ذو عقاب علیم، اللہ تعالیٰ بہت دردناک عذاب والا ہے، اس قسم کے معنی کو بھی ذہن میں رکھ کر کے تو نکالا جائے گا کہ آدمی رجا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوف دے رکھے گا، اور جنت جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان حاصل ہوگی. اگر صرف امید ہی امید رکھے اور یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے غفور رحیم ہے، اور رات دن گناہ ہی کرتا جائے، توبہ استغفار نہ کرے، تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے ساتھ جب اس کے سامنے اس رجا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کی صفت آئے گی تو گویا بریک لگ جائے گی اس کی اس رجائیت کی گاڑی پر. اور یہ کہ نہیں زیادہ رجا بھی اچھا نہیں ہے، زیادہ امید بھی نہیں اچھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، ڈر کر کے اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ڈرایا ہے اس سے بچنا بھی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر اسی معنی میں ایمان لانا جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے، یقیناً یہ انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. آپ سوچیے ہوا سمیع البصیر، وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. ایک آدمی تنہائی میں ہوتا ہے، تیسرا آدمی نہیں ہے، صرف ایک اجنبی عورت اور وہ ہے، کون چیز اس کو گناہ سے روک سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسی خارجی چیز نہیں ہے جو جس سے تعلق یعنی شہوت پوری کرنے کا ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے. لیکن جب یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، تو یقیناً وہ دیکھ رہا ہے کہ اگرچہ ہم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، آنکھوں سے دور ہیں، قانون سے ہم بہت ہی دور ہیں، قانون ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی آنکھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة، یہ صفت اس کی، اس صفت پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی آنکھ کو نیند اور اونگ نہیں آتی ہے، تو یقیناً وہ ڈر جائے گا. آپ کو قصہ کئی بار سنایا ہوگا سال دو سال کے درمیان کہ ایک آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصہ بیان کیا کہ وہ اپنے چچا کی لڑکی سے ماں پیار کرتے تھے، مسلم ہی تھے، مسلمان تھے پرانے زمانے کے کسی نبی کے امتیوں میں سے، لیکن اور اس کے ساتھ غلط کام بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اللہ کی بندی راضی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ خشک سالی میں بھوک سے مجبور ہو کر کے اس کے پاس آئی اور کچھ اس نے طلب کیا اس سے، رشتہ داری اور قرابت کا حوالہ دے کر کے. لیکن شیطان ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کچھ ایسی اجازت دے دی کہ آدمی کو گمراہ کرے، نفس کے پھندے میں پھنس کر کے انہوں نے صاف کہا کہ نہیں لا اور تھی کسین حتہ تم اکیمی نہیں میں نفسی تھی، تم کو ایک حبہ بھی نہیں دوں گا جب تک تم اپنے کو میرے حوالے نہ کر دو، میرے قبضے میں نہ دے دو. مجبوراً کیا کرے، بھوک کی آگ برداشت نہیں ہوئی، بہرحال انہوں نے ان کو اپنے حوالے کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے فلما جلس الرجل مجلس الرجل من زوجته، جب وہ اس عورت کے پاس ایسی جگہ پر بیٹھے جیسے ایک سوار اپنی بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس عورت نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تخض الخاتم الا بحقه، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، اس مہر کو جس کو اللہ تعالیٰ حرام کیا ہے بغیر حق نہ توڑو. فانقلعن، دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اور ہی زیادہ ان کو گھمنڈ آ جاتا ہے اور ہی طاقت کے نشے میں اور ہی بکھر جاتے ہیں. لیکن اللہ کے بندے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے اللہ سے تو ڈر جاتے ہیں، ڈر گئے وہ، انہوں نے اس کو جو کچھ دیا تھا معاف بھی کر دیا اور بدکاری سے بچ گئے. دیکھیے کون چیز بچانے والی ہے، اتق اللہ، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اگر کہ تیسرا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہیں دیکھنے والے ہیں، اور جو لوگ صفت کا انکار کریں وہ کیا مانا لیں گے اس کا، جو لوگ اس صفت کا انکار کرتے ہیں وہ کیا تصور رکھیں گے اس کا. تو تزکیہ نفس کے لیے صفات کا پر ایمان لانا ہے، چھوٹی بڑی صفتوں کا ایمان، ہر صفت چھوٹی بڑی اس کا تعبیر بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر ایمان لانا بہرحال وہ واجب ہے آدمی کے اوپر اگر وہ چاہتا ہے کہ ایمان ایک کامل سے آراستہ ہو. حضرت معاذ بن مالک اسلمی ان سے زنا کا صدور ہوا, کوئی گواہ نہیں, خود آ کر کے اللہ سے ڈر کر کے اور آ کر کے وہ اپنے کو پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ طاہرنی, مجھے پاک کر دیجیے. وہ تو مرد تھے, ایک عورت غام دیا, مسلم شریف کی روایت واضح ہے, وہ بھی آ کر کے اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ پاک کیجیے. تو صفات پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے, یہ انسان کے تزکیے نفس کے لیے یا اس پر اس کے سرکتی پر بندھن لگانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اس وجہ سے للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں, انہی ناموں سے اللہ کو پکارو, اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا. اور جو شخص ان اسماء اور صفات کا انکار کر رہا ہے, جو اسماء اور صفات کلام پاک میں آئے ہیں ان کا مطلق انکار ہے, کافر ہوا. تاویل کرنے سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا علماء نے, یعنی یہ کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہوا کہ اشعرا جنہیں تاویل اور کافر ہوئے, کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا. لیکن اس چیز کے کہنے میں بات نہیں کہ یہ یقیناً غلطی ہے, یہ گمراہی ہے صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑنے سے. اور تاویل جو آئی یا اس ضمن میں تشبیہ یا تعطیل, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت اور صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے, اس وجہ سے وہ گمراہی سے اس کی تعبیر کی جائے گی, ضلال ہے, اصل راستے سے گمراہی ہوئی. منجہ دسے من الاسماء والصفات, قال اللہ, کتنا باقی ہے؟ اچھا لائیے, بسم اللہ, لائیے لائیے لائیے,
اتنا سوال تو نہیں ہے, ابھی ختم ہو جائیں گے, پھر بعد میں
کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, پھر سوال چلے گا. لائیے, پوچھ رہے ہیں اگر شوال میں عمرہ ادا کروں تو کیا حج میں افراد کر سکتا ہوں, بکری نہیں دینی پڑے گی یا دینی؟ کیونکہ میں مکے میں رہتا ہوں, مکے میں جو شخص مقیم ہے مستقل یہ نہیں کہ رمضان سے پہلے اور حج کے بعد تک رہنے کا ارادہ, لوگ اس کو اقامت سے تعبیر کر لیتے ہیں, یہ غلط ہوا. لیکن اگر آپ آئے ہیں اس نیت سے یا اس طریقے سے کہ آپ نے مستقل یہاں اقامت کا ارادہ کر لیا ہے, اب مستقبل کا علم اللہ کو ہے, لیکن آپ نے مستقل اقامت کا ارادہ کر لیا ہے, کام لے لیا ہے اور کچھ ہے, تو آپ کے اوپر اگر سوال میں عمرہ کیا تو آپ کے اوپر بکری نہیں ذبح کرنا, یعنی حد ہی نہیں ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں یعنی حدود حرم میں رہنے والے نہیں ہیں, ان کے لیے تمتو میں تمتو کریں جائز ہے, لیکن تمتو کرنے پر حدی یا بکری ذبح کرنا نہیں ہے. یہ ہے مکے میں آنے والا, لیکن جو شخص باہر سے آ کر کے صرف حج تک رہنے کا ارادہ رکھتا ہے, اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو حدی دینی ہوگی. اللہ تعالی کیا ہے, اللہ تعالی حوا کا روپ کیوں نہیں بنایا؟ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کچھ اور لفظ ہو, اللہ کا ہوا پتہ نہیں, کیا روپ کیوں نہیں بنایا, یعنی گویا بھائی کہنا چاہتے ہیں کو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر, یعنی یہ چیز ہے کہ سامنے جو چیز ہوتی اس پر ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے, مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر, یہی تو غیب کی بات ہوئی. اسی غیب پر ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ نے سراہا, یہی ہے شاید اللہ تعالیٰ نے اپنا روپ کیوں نہیں بنایا, گویا اپنی شکل اور اپنی صورت کہیں کھڑی کر دیتا اللہ تعالیٰ تو لوگ اس پر زیادہ ایمان لاتے, نہیں وہ چیز. اور اگر آپ نفسیاتی طور پر پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے, ایک آدمی جو نیا ہوتا ہے آپ سے اس کی الفت بہت کچھ ہوتی ہے, دور رہتا ہے محبت زیادہ ہی زیادہ ہوتی ہے. دور رسول نے فرمایا زور غبن تزد حبن, یعنی یہ اطریہ ملاقات کرو, یہ دو دن کے بعد ملاقات کیا کرو, محبت اس سے بڑھتی رہے گی. لیکن جب سامنے ایک گھل مل جائے گا تو اس سے وہ حجاب بھی اڑ جاتا ہے, تکلف بھی اڑ جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنی تمام نشانیوں کو آیات, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, ان نشانیوں کو ظاہر کر کے اپنا اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں چھپ گیا اور اس پر ایمان لانے کو مسلمان پر واجب کیا. اب کیوں نہیں بنائے, یہ حکمت ایک معمولی بات سے سمجھ سکتے ہیں آپ, کہ اگر سامنے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بےعزتی آپ کا ڈالتے, یقیناً ایسا ہو جاتا, زیادہ سے زیادہ غلط سلوک کرتے. غیب کیوں رکھا, یعنی ایک روپ ہے, آگ کا ایک روپ ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا روپ کیوں نہیں بنایا؟ اسی مقصد سے نہیں بنایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پس غیب, اللہ تعالیٰ کو پس پردہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ہی زیادہ اس کی عزت کریں گے اور اس کے اس ایمان کی زیادہ سے زیادہ وقعت اللہ کے یہاں ہوگی. یہاں ایک ساتھ لکھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. نام ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ اہل حدیث نام رکھنا بھی غلط ہے. نہیں, ناموں میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اپنے کو کسی, آپ اپنے کو کراچی لکھ سکتے ہیں, لاہوری لکھ سکتے ہیں, تو یہ بھی ایک نسبت مبارک محمدی یا اہل حدیث اس معنی میں اپنے کو بہت سے لوگ رکھتے ہیں, تو جس کو امت نے قبول کیا ہے قبول کرنا چاہیے. اور یہ کہ یہ نام لکھنا بدعت ہے اس کو نہیں کوئی کہہ سکتا ہے. بخاری شریف کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور کتابوں کی حدیث سے. بخاری کی حدیث ہے کہ اہل مکہ مکہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرے, لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اور سعودی علماء کا فتویٰ اس کے خلاف ہے کہ حد حرم سے نکل کر اہل مکہ احرام باندھے, کون سی بات صحیح ہے؟ بھائی صاحب اشارہ کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے مواقف کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ یہ لملم جو ہے مشرق سے آنے والوں کے لیے اور ذوالحلیفہ مدینہ شمال سے آنے والوں کے لیے. پھر آپ نے ان کا ذکر کر کے فرمایا ہن لہن, ان سمتوں کے لیے جن سمتوں کا ذکر کیا ہے ان کے ساتھ جن مواقف جگہوں کا ذکر کیا جہاں سے احرام باندھا جائے گا, جو شخص اس علاقے کا رہنے والا ان کے لیے یہ مواقف ہیں, یا کسی دوسرے علاقے کا آدمی اس پر آ کر کے اس راستے سے آ کر کے احرام باندھنا چاہتا ہے تو احرام باندھ سکتا ہے. ہن لہن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج والعمرہ, اگر حج کا ارادہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ احرام باندھیں, لیکن اگر حج کا ارادہ کر کے آئے ہیں تو جائز نہیں ہے کہ میقات سے تجاوز بغیر احرام کریں. حتی اہل مکہ من مکہ, پیارے رسول نے فرمایا کہ یہاں تک کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے حج اور عمرہ کے لیے. یہ ظاہری معنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بھائی صاحب کا استدلال یا ان کا یہ سوال بہت صحیح ہے کہ بخاری شریف میں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے والے احرام عمرے کا یا حج کرے, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہن لہن مواقف, ان لوگوں کے لیے جو اس سمت کے ہیں, لمن اراد الحج والعمرہ حتی اہل مکہ من مکہ, حتی یہ حرف عطف ہے, یعنی گویا پرانے پہلے جملے پر اس کو ملا کر کے, یعنی عمرہ اور حج کے لیے مکے والے بھی اگر احرام باندھنا چاہیں تو مکے سے عمرہ اور حج کا احرام باندھیں. ان کا سوال صحیح ہے, ان کا اعتراض صحیح, لیکن پھر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ کیوں ہے یا اہل مکہ کا؟ لا علیکم اللہ کا تمرو, مکے والے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ عمرہ نہ کرو, کیونکہ رات دن اللہ کے گھر کے پاس رہتے ہو. ولیکن ان ابیتم فجعلوا بینکم وبین الحل وادیا, اگر کرنا ہی چاہتے ہو, ان ابیتم انکار کرو نہیں ہم کریں گے ہی, عمرہ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے اور حل کے درمیان ایک وادی کر لو, یعنی کم سے کم حرم سے باہر نکل جائے, یہ مطلب اس کا سب نے لیا ہے. تو پھر کہاں سے یہ حضرت ابن عباس نے فتویٰ دیا مکہ والوں کے لیے؟ پیارے رسول کی بخاری کی حدیث جو ہے کہ مکے والے مکے ہی سے احرام باندھ ہیں عمرہ اور حج کے لیے, تو پھر ابن عباس نے کیسے فتویٰ دیا؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ بخاری شریف کی روایت, اس میں کوئی شک نہیں, علماء نے قبول کیا ہے, اس میں غرض نہیں. لیکن بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آپ نے خاص عذر کے تحت عمرہ کا ارادہ کیا, پیارے رسول نے سمجھایا کہ تمہارا عمرہ ہو گیا تمہاری نیت سے, اگرچہ تم نے پہلے اس کے لیے نسخ نہیں کیا, تو آپ نے اصرار فرمایا. صحیح وغیرہ کی روایت میں سب ہے, صحیح روایت میں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کا اصرار تو آپ نے اپنی رغبت سے تنازل کر کے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ میرا میں نے تنعیم لے جا کر کے ان کو احرام بندھوا کر کے عمرہ کرا لو. اب رہا یہ کہ اسی حدیث کو لے کر کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, پہلا حکم تو یہ تھا اور بعد میں آپ نے مکے والوں کے لیے عمرہ کی صورت میں یہ حکم منسوخ کر دیا. حج کے لیے تو مکے ہی سے احرام باندھے, کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ باہر نکل کر کے احرام باندھے, لیکن جب عمرہ کرنا چاہیں گے تو وہ جا کر کے باہر سے احرام باندھیں گے. یہی فہم حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی سمجھ سمجھی, اسی سمجھ کے تحت انہوں نے فتویٰ دیا, اور اسی سمجھ کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ پہلی حدیث صحیح, اس میں کوئی سمجھ نہیں, لیکن آپ نے بعد میں سن 10 ہجری میں جب آپ نے حج کیا تو آپ نے اس حکم کو مکے والوں کے ساتھ عمرے کا مسئلہ منسوخ کر کے یہ کہا کہ نہیں, حضرت عائشہ کی طرح وہ باہر جا کر کے احرام باندھیں. یہ ہے مسئلہ یعنی اکثر علماء کا, لیکن اس کے باوجود امام بخاری کی روایت کی سمجھ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمرے کے لیے بھی کوئی احرام باندھتا ہے مکے سے مکے والا تو اس کے لیے جائز ہے, کیونکہ وہ اس کو منسوخ نہیں مانتے ہیں. رہ گیا مسئلہ کہ ہم کس کو لیں, یہ آپ سوچیں. بہت سے علماء نے فتوا جو نے یہیں سے باندھی ہے, لیکن ایک صحابی رسول سے جب ثابت ہے ایک فتوا تو ہمارے خیال سے بہرحال ہر ایک فرق مراتب ہر ایک کے ساتھ ہے, ہر ایک کی عزت, ہر ایک کا احترام, ہر ایک کا تقدس, لیکن صحابہ کی کا مرتبہ جو ہے اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے جان کر کے سمجھ کر کے مزاج ثنا سے رسول زیادہ ہیں, وہ اس وجہ سے ان کی بات ترجیح دی جائے گی فتوے کے اعتبار سے. یہ کہا جائے گا کہ صحیح ہے کہ مکے سے اگر کوئی عمرہ کرے تو افضل یا بغیر کسی صبح کی جس میں کوئی صبح نہیں ہے, یہ احتیاطی مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر سے جا کر کے احرام باندھے. یہی ہم بھی سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث اور قرآن سمجھنے کی اچھی سے اچھی توفیق دے. جناب یہ تو سوال کیا ہے مکی صاحب سے, مکی صاحب نماز جنازہ پڑھتے وقت کیا ہر تکبیر کے ساتھ رکھو لکھنا آپ سے ثابت ہے؟ آپ یعنی صلی اللہ, آپ نے ساد رکھا ہے اوپر, آپ ساد, آپ جب لکھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا, ساد لکھنا یہ بھی غلط ہو جاتا ہے. 786 بیس کے بسم اللہ کے بجائے لکھنا یہ غلط چیزیں ہیں, اس پر علماء نے بہرحال اگلی رکھی ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتا ہے رفع الیدین تکبیر جنازہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سوالے کر کے شکریہ کا موقع دیں. جہاں تک احادیث مرفوعہ کا تعلق ہے علماء نے یہ عام بات کہی ہے, ڈھونڈ کر کے استطراء اور تطبوں کے بعد کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات جنازہ سے متعلق نہ ہاتھ اٹھانا تکبیر کے ساتھ ثابت ہے, نہ اٹھانا ثابت ہے. یہ نہیں کسی روایت کی پیارے رسول نہیں اٹھاتے تھے, بس روایات میں آیا ہے کہ پہلی تکبیر کہی, اس کے بعد دوسری تکبیر کہی, تیسری تکبیر, 9 تکبیر تک ثابت ہے, لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا, یا کسی صحابی نے یہ بھی نہیں روایت کیا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. مسئلہ کیا رہ گیا کہ جہاں نہیں ذکر ہے ہونا یہ چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ اگر ہوتا تو صحابہ کرام اس کا ذکر کرتے. یہ اصل مسئلہ ہے. بات رہ جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت, بخاری شریف نے اس کو بغیر سند کے نقل کیا ہے, صحیح روایت ہے, بیحقی میں اس کی سند ہے, صحیح سند ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ ہر تکبیر کے ساتھ, جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صحابی رسول اگر کوئی ایسا فعل نماز سے متعلق یا شریعت سے متعلق ان کا کوئی قول ہو جس میں اجتہاد کا شبہ نہ ہو تو اس کو مرفوع کا حکم, یعنی گویا ہو پیارے رسول سے ہو سکتا انہوں نے دیکھا ہو, اس بنا پر اگر کوئی شخص, حضرت عبداللہ ابن عمر برابر اٹھاتے تھے ہر تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر ہر تکبیر کے ساتھ, اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ دونوں مسئلہ دونوں طرح جائز ہے, اگر آپ نہیں اٹھاتے تب بھی جائز ہے اور اگر اٹھاتے ہیں تب بھی جائز ہے. یعنی یہ ہے خلاصہ انشاءاللہ, کیونکہ ایک صحابی نے کوئی بار کام کیا اس پر دوسروں نے انکار بھی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس وجہ سے اٹھائیں تو بھی جائز ہے, نہ اٹھائیں تو بھی جائز ہے, کبھی اٹھا لیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں اور اس قسم کے مسئلوں میں جس میں دو روایتیں ثابت ہوں تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ دونوں پر عمل کیا جائے, کبھی اس پر کبھی اس پر, تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے. عرض یہ ہے کہ میرے والد صاحب کافی عرصہ تقریباً 5 سال سے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سے فیاض ہمارے ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق انہیں بلڈ کینسر ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے. پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے. دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ واجرہ عطا فرمائے, آمین. اور عرض ہے ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ میں مولانا صاحب رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو سایہ ہے, سایہ سمجھتے ہیں یعنی ان کو گویا جن وغیرہ کا سایہ, یہ نہیں کہ باپ کا سایہ ان کے یا ماں کا سایہ, نہیں, ان کو سایہ ہے یعنی جن کا سایہ ہے. وہ عملیات کے ذریعے علاج کرتے ہیں, اور آپ قرآن سنت کی روشنی میں بتائیں کہ ایسے علاج ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ مت سے شیطان ثابت ہے. فلا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, یہ ثابت ہے. اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے, جب اس نے مانگا تھا مانگی سے طاقت ہے جائے مانگی سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کو پھونک کر کے رگوں میں دوڑتا ہے, وہ تو کچھ ایسی تکلیفیں دے سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو شیطان سے پناہ مانگتے تھے, صبح کی اذکار میں اسی طرح نماز جو آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے قرآن جب پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ، پھونک کر کے بھی وہ آدمی کو، یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے، وہ روایت کی تصدیق کا مجھے یقین نہیں یا صحت کا، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب بلا نازل ہوئی شیطان آیا اور آپ کے ناک میں اس نے پھونک ماری، پورا جسم آبلا ہو گیا. بہرحال اس روایت آتی تو من ہمزہ اس کے چونکے سے، وہ دل پر چونکا مارے یا جسم میں چونکا مارے، وہ نفخ ہی ونفخ اس کی پھونک سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو پناہ مانگنے کے امام داخل اللہ میں اعوذ کے مل خوب خبر ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن سایہ یا شیطان کے سر سے بچنے کے لیے قرآن اور سنت کا علاج استعمال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر ہوا جادو کا، اللہ تعالیٰ نے فراز رب الناس فراز رب الفلق کا انزال فرمایا، نزول فرمایا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا علاج فرماتے تھے. اسی طرح الحمدللہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ بھی صفا ہے، پڑھنا چاہیے. اور ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن کوئی ہر چیز کا ہر شخص کا ایک اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہر ایک کو ایک ہی طرح نہیں بنایا. وہی کلام پاک کبھی ہم پڑھتے ہیں کسی کے اوپر نہیں کچھ ہوتا، دوسرا آدمی آیا جیسے ہی شروع کیا اور چیخنا شروع کر دیا، تو ایسا ہوتا ہے. تو آپ اس کو قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن اور سنت کی دعاؤں سے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، اعوذ بعزت اللہ قدرتی، یہ سب پڑھ کر کے علاج اگر کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ علاج ان الفاظ سے کریں جس میں شرک ہے یا صرف کا صبح ہے، تو ان کو قریب نہ پھٹکنے دینا چاہیے، کیونکہ دنیا تو جا رہی ہے، صحت جا رہی ہے، دین نہ جانے پائے. عملیات جو کرتے ہیں، اگر وہ عملیات کا مطلب ہے کہ قرآن سنت کے مطابق، تو صحیح ہے، دوسرے طریقے جائز نہیں. صرف مردہ ہونا چاہیے، اس کے خون سے لکھائی ہونی چاہیے، یا اس طرح کا زعفران ہونا چاہیے، اور کچھ یہ سب عملیات بہرحال بدعملی ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور میرے بڑے بھائی بھی سخت بیمار ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ طہارت سے خون جاتا ہے، کیا یہ سائے کے اثرات ہیں؟ نہیں، یہ سب امراض ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں والحزن وعوذكم العجز والكسل وعوذكم جبن الرحل اللہ میں سیء الاسقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص قسم کی برا بیماری اور بری بیماریوں سے، خاص طور پہ یہ سب ایسی بیماریاں ہیں جن سے زیادہ ہی آدمی تکلیف اٹھاتا ہے. پناہ مانگنا چاہیے، بیماری ہو سکتی ہے سایہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان کا سایہ، لیکن اگر شبہ ہے تو قرآن اور عزیز بیماری کے لیے بھی اور ہر قسم کے شیطان کے سر سے بھی بچنے کے لیے کافی ہے. ہم لوگ بطور خدام الحجاج 5 ماہ کے لیے بیت اللہ کی خدمت میں معمور ہیں، مأمور ہیں، الف سے لکھیں، معمور نہیں، الف سے لکھیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم کس قسم کا حج کریں، اور قربانی لازمی ہے کہ نہیں، کس طرح عمرہ ابھی ہم مدینہ جائیں گے. آپ آئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، آپ نے اگر رمضان میں آپ پہنچے تو آپ نے رمضان میں عمرہ کیا ہے، پھر اس درمیان شوال میں حج تک اگر آپ عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ کا حج تمتع ہوگا، یعنی یہ کہ عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیں، پھر اس کے بعد حج کے لیے نیا احرام باندھیں. یہی حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتے ہیں. پرانے زمانے میں طریقہ تھا، ان کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، جانور ہوتے لاتے تھے. یہ آپ کے لیے سب سے اچھا حج یہ ہے کہ حج تمتع کریں. اگر آپ نے حج سے پہلے عمرہ کر لیا، رمضان میں عمرہ کیا شوال سے پہلے، اور مکے ہی میں بیٹھے رہے، کہیں نہیں نکلے، تو آپ کا حج افراد ہوگا، یعنی اکیلا حج، اس میں عمرے کا ادخار نہیں، کیونکہ اسورے حج میں آپ نے جو عمرہ نہیں کیا وہ ایک الگ عمرہ ہوا، آپ کا فرض عمرہ ادا ہو گیا، اب آپ کے اوپر حج باقی، وہ کر کے آپ سنت کے مطابق انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے. حج کے بعد اگر مدینہ آپ جا رہے ہیں تو مدینے سے زیارت مسجد رسول کر کے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر مدینے جاتے ہیں جس درمیان اور وہاں سے آپ عمرہ لے کر کے آتے ہیں، یعنی پیارے رسول کی میقات سے آپ احرام باندھ لیتے ہیں، وہاں آ کر کے پھر آپ حج تمتع کریں، یعنی یہ کہ ابھی سے احرام پہن کر کے آخر تک انتظار نہ کریں. پیارے رسول نے اسی کو افضل کہا ہے کہ احرام کھول دیں، پھر آپ اپنے جتنے ممنوعات احرام اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کپڑا پہنیں، ہم بستری بیوی کے ساتھ اور جو کچھ، اور اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھیں. اس حالت میں آپ کو حجی دینی ہوگی قربانی، یہ فرق ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص حج کے بالکل قریب آ رہا ہے اور وہ قربانی کا جانور نہیں لایا ہے، تو اس کے لیے بھی حج تمتع افضل ہے. اگر قربانی کا جانور ساتھ لاتا ہے تو قران اس کے لیے افضل ہے، اور عمرہ کر کے طواف اور سعی کر کے وہ احرام نہ کھولے گا, احرام نہ کھول سکے اسی احرام میں یا اسی نیت میں, نہیں کہ وہی کپڑا بدل سکتا ہے لیکن نیت ممنوعات کی پابندی وہی رہے گی. جا کر کے آپ حج کریں گے تو قران ہوگا, لیکن قران کو اس صورت میں پیارے رسول نے افضل یا پیارے رسول کے فعل کے ساتھ افضل اس وجہ سے مانا جاتا ہے جب آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہوں. پیسے ساتھ لانے میں وہ قران کی شکل نہیں بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تاکید حکم فرمایا تھا صحابہ سے کہ لم من لم یصل ہدی فلیجعلھا عمرۃ, جو ہدی کا جانور نہ لائے ہیں وہ عمرہ کر لیں. اور آپ نے صرف فرمایا کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت, اب جو چیز مجھے پیش آئی یا جو چیز مجھے معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو لما تقت الہدیہ, میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا, ولا جعلتھا عمرۃ, میں اس کو عمرہ الگ کر لیتا پھر حج کرتا تو حج تمتع. تو کہنے کا مطلب آپ کے لیے اگر آپ نے مدینہ جانا ہے, مدینہ سے آ کر کے عمرہ کرنا ہے, تو آپ تمتع کر کے پھر حج کریں انشاءاللہ آپ قربانی دیں. اور قربانی جب آپ قدام الحجاج سے آئے تو آپ کو کچھ ایسے پیسے بھی مل سکتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے کا عذر تو نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ قربانی کی طاقت نہیں بھی رکھتا ہے تو اس کے لیے حل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تین روزے حج میں نکلنے سے پہلے رکھ لیں, یہی افضل ہے. اگر حج میں نکلنے سے پہلے نہیں نکلے نہیں کر سکے تو ایام تشریق میں رکھیں, دس ذی الحجہ کے بعد رکھ لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایام تشریق میں صرف اس شخص کے لیے روزہ رکھنے کی رخصت ہے جو حدی نہ پائے, تو تین روزے یہاں رکھ لیں, 10 بجے جب گھر پہ ہوں واپس رکھ لیں. پاکستانی ہم گزشتہ 6 ماہ سے محلہ اجیاد مقیم ہیں, شوال میں کوئی عمرہ بھی نہیں ادا کیا, کون سے حج کی نیت کریں اور کہاں سے احرام